कई फोर्सें हम जो फितरत और नफ्स के हवाले से बात कर रहे थे, आज इंशाल्लाह उसका इख्तिताम और उसके बाद फिर अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत और फिर मुबारकत के हवाले से बात करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं नहजुल बलागा और अक़वाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से शुरू। अब मैं ये भी चाह रहा था कि अगर आज आप जितने सवाल इस हवाले से आपके पास जमा हुए हैं वो कर लें तो अच्छा है, ताकि ये मौजू एक तरफ हो जाए। खुलासतन मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में दोहरा दूँ, वो ये कि हमने बात शुरू की थी फितरत के हवाले से और फितरत को हमने इस तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि इंसान के वजूद का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन, एक डिज़ाइन, यानी इंसान के वजूद को जब रब्बुल आलमीन ने खल्क फरमाया है तो उसके लिए एक बुनियादी डिज़ाइन भी बनाया गया है। वो डिज़ाइन या वो बुनियाद क्या है? वो इंसान की फितरत है, वो बुनियाद इंसान की फितरत है। फितरत के हवाले से जो हमने सबसे अहम नुक्ता की खिदमत महस किया था वो ये कि खुदा ने इंसान की फितरत को इस तरीके से खल्क किया है कि वो हमेशा कमाल की ख्वाहिश होती है, यानी हमेशा उस तरफ जाना चाहती है, उस जहत में फितरत अपना रुख करती है जिस जहत को वो कमाल तसव्वुर करती है। अब यहाँ पर यह ऐन मुमकिन है कि वो जिस चीज़ को कमाल समझ रही है वो कमाल ना हो, और इसी वजह से जो इमाम अलैहि सलाम ने जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हदीस है अक्लो जहल, वो बुनियादी तौर पर इसी चीज़ को मुश्तमिल है कि अगर इंसान उस जौहर को जो खुदा ने उसको अदा किया है बना में अक्ल इस्तेमाल करेगा तो हमेशा उसकी रहनुमाई उस सिंत में होगी जहाँ पर कमाल हकीकी पाया जाता हो, और अगर इंसान उस जौहर को ज़ाया कर देगा, जौहर अक्ल को, तो क्या होगा? जहालत का शिकार हो जाएगा और उस सिंत में हरकत करेगा, सफ़र करेगा जहाँ पर कमाल नहीं होगा। यानी कि इंसान अगर एक अच्छी सूरत को देखकर उसकी तरह अट्रैक्ट होता है तो किस वजह से? ये खिलाफ फितरत काम नहीं है, बल्कि फितरत जो है वो हुस्न की ख्वाहिशमंद, हुस्न को चाहती है, लेकिन उसने गलत जगह पर हुस्न को तलाश किया। यानी अगर वो अकल से काम ले रहा होता तो हमेशा उस तरफ अपने रुख को फिराता कि जहां पर हुस्न जमाल हकीकी मिलता, जमाल दाहिनी नसीब होता, उस तरफ जाता। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान का हुस्न चाहना या एक्सन चीज को तलाश करने के खिलाफ फितरत काम, बुरा काम नहीं, बल्कि गलती कहाँ पर है कि वो उस जगह पर हुस्न को समझ रहा है कि जहां पर हकीकत में हुस्न नहीं है, और ये चीज थोड़े ऐसे बाद इंसान को खुद समझ में आ जाती है। क्या? कि जब जिस चीज को उसने अहसन या हसीन समझ के चाहा था, जिसकी तरफ बढ़ा था, थोड़े दिन बाद उसका हुस्न जाहिर हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो खुद उसकी समझ में आ जाता है कि यह असल में कमा नहीं था। ठीक, तो फितरत के हवाले से ये बुनियादी लगता है। इस बुनियाद पर खुदा ने इंसान के वजूद को खल्क किया, और वजूद के जो बुनियाद है, जो उसका रेशा है, वो क्या है? वो नफ्स है इंसान। जैसे आप क्या कहिए कि जैसे दरख्त का बीज मिसाल के तौर पर, इसी तरीके से इंसान के वजूद का जो बीज है, ये जो फसल वजूद है इंसान है, वो उसका नफ्स है। ठीक है, नफ्स के हवाले से मैंने खास बात आपकी की थी कि नफ्स बुनियादी तौर पर एक इस्तेदाद, सलाहियत और उम्मत का नाम है। इन्हें नफ्स शुरू में कोई चीज नहीं होती कि जिसे आप देख सकें या जिसको आइडेंटिफाई कर सकें, बल्कि नफ्स उस इस्तेदाद और सलाहियत और उम्मत का नाम है कि जो हर इंसान लेकर पैदा होता है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो खुदा की तरफ से इंसान को हासिल है वो ये कि नफ्स एक ब्लैंक पेपर के तौर पर निकल होता है, बल्कि नफ्स हिदायत फितरी के साथ हल होता है। ये इंसान के ऊपर खुदा की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने जब इंसान के वजूद की असल को, उसके बीज को हल किया, तो इस तरीके से नहीं हल किया कि वो खैर और शर, हक और बातिल, हिदायत और गुमराही दोनों के लिए बराबर, बराबर नहीं, बराबर चॉइस में है, लेकिन हकीकतन इंसान के नफ्स की जो बुनियाद रखी है वो उसकी फितरत पे रखी है, और फितरत क्या है, फितरत अल्लाह है, ये उसका ताल्लुक अल्लाह से है, और फितरत हमेशा हक की जानिब हिदायत करती है। तो इसी वजह से ये नुक्ता एक बहुत बारीक नुक्ता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बज़ाहिर ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने आयत आई है ना हम इन खलकना इंसान अमन नुत्फतन अमशाज दफ्तरी है वजअलनाहु समीअन बसीरा, कि हमने इंसान को एक मखलूक नुत्फे से खल्क किया और उसके बाद उसको क्या बना दिया, वजअलनाहु समीअन बसीरा, समाअत और बसारत उसको अता किया, ये उसका उसको समझ लीजिए कि आलात फराहम किए गए उस नफ्स को, नुत्फा यानी अभी ये भी मैंने ऐसा किया था कि असल में इंसान शुरू में जो नुत्फा है वही उसका नफ्स होता है, और इसी चीज को मुल्ला सदर ने कहा कि नफ्स जो है वो जिस्मानियतुल हुदूस है, यानी इब्तिदा के अंदर क्या है वो महज एक जिस्म, और उस जिस्म के अंदर इंसान के वजूद का पोटेंशियल और सलाहियत छुपी हुई, जिस तरीके से कि बीज के अंदर ये सलाहियत है कि वो अलदार दरख्त बन जाए, इसी तरीके से इंसानी नुत्फे में ये सलाहियत है कि वो एक ऐसे मौजूद में तब्दील हो जाए कि जो खुलासा है करना है। तो ये वो चीज है, वो पोटेंशियल। उसके बाद इन्ना हदीना सबील, ये हिदायत फित्री है, यानी खुदा ने जब इंसान को खल्क किया मखलूक नुत्फे से, तो ऐसा नहीं कि उसको खल्क करने के बाद एक रस्ते बना के बिल्कुल छोड़ दिया, इस हालत में छोड़ दिया कि वो खुद कुछ नहीं रखता था, ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ा, बल्कि उसको सबील की रस्ते की हिदायत अदा करने के बाद छोड़ा। तो ये इन्ना हदीना सबील इम्मा शाकिरा, यानी शुक्रगुजार और काफिर होने में इंसान के पास पूरी चॉइस मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान ब्लैंक नहीं था, बल्कि इंसान हिदायत सबील और हिदायत फितरी के साथ पैदा हुआ है। इसी वजह से जब इंसान अपने अख्तियार से हक की राह पर चलता है तो सुकून और इत्मीनान को हासिल करता है, क्यों, इसलिए कि हक उसकी फितरत के मुताबिक है, और जब हक की राह से मुनहरिफ होता है तो खुद अपनी जात में तकलीफ और बेचैनी महसूस करता है, इसलिए कि कुफ्र और शिर्क और निफाक इंसान की असल फितरत के पर्दा है, और यही तसव्वुर जो है ये जन्नत और जहन्नम क्रिएट करता है, यानी यही चीज यहीं से जन्नत और जहन्नम की तख्लीक की इब्तिदा होती है, कि अगर इंसान उस रस्ते को अपनाए जो उसकी फितरत के मुताबिक है तो जब वो अपनी दायमी जिंदगी की तरफ जाएगा तो वो सुकून जाएगा, बार इत्मीनान जाएगा, और अगर इंसान उस राह पर चलना शुरू कर दे कि जो उसकी अपनी फितरत के खिलाफ है, हिदायत फिक्री के खिलाफ है, तो जब अपनी दायमी जिंदगी में जाके अपने आमाल की हकीकत को देखेगा तो अजियत और तकलीफ महसूस करेगा। ये चीज किस वजह से पैदा होती है, इस वजह से कि इंसान ब्लैंक नहीं खल्क हुआ, अगर इंसान ब्लैंक खल्क होता तो उसके पास इख्तियार होता कि मैं अच्छाई में, कुछ लोग अच्छाई में मजा महसूस कर रहे हैं, कुछ बुराई में मजा महसूस कर रहे हैं, तो ये अगर इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होता, बिल्कुल जीरो होता अपनी हरकत की इब्तदा में, तो जिस तरीके से कुछ अफराद अच्छाई के अंदर लज्जत महसूस करते हैं उसी तरीके से कुछ अफराद बुराई के अंदर लज्जत महसूस करते हैं, लेकिन एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा कि जो मैदान हशर में पहुंचेगा और उसके बाद ये कहेगा कि मैं दुनिया में जितने मजालिम करके आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो फिरौन और नमरूद और शद्दादी क्यों ना हो। चलिए इसका सबूत क्या है, ये किस बात का सबूत है, ये कि इंसान बुनियादी तौर पर खुदा की जानिब से हिदायत लेकर पैदा होता है, और चाहे अपनी इस जिंदगी इख्तियारी में वो बुराई को अच्छा ही क्यों ना समझता रहे, लेकिन जैसे ही आलम हकीकत में पहुंचेगा वहां फौरन उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं अपनी फितरत के बरखिलाफ जो काम करता रहा इसने हकीकतन मेरे वजूद के अंदर अजियत और तकलीफ को क्रिएट किया है, किसी इतमान सुकून को भी जनरेट किया। ठीक, उसके बाद नफ्स और रूह के हवाले से बात की थी, वो तफसीली बात है, वो मैं उसको अपने ही दोहराना चाहता हूं। आगे चल के अब हम जो बात लॉन्च करना चाहेंगे वो पिछली दफा जहां पर मुझे रुकना पड़ा था एक तरीके से उसको मुकम्मल कर दूं, वो बात मैं ये कहना चाह रहा था कि नफ्स और रूह का बाहमी इर्तिबात कैसे होता है, यानी नफ्स और रूह किस तरीके से मरबूत है। कि जब हमने इस बात को समझ लिया कि इंसान का नफ्स उसका असल वजूद है और नफ्स एक कुव्वत जिसे हम रूह कहते हैं उससे इस्तेफादा करता है ताकि खुद तरक्की याफ्ता हो सके, बल्कि नफ्स हकीकतन दो चीजों से इस्तेफादा करता है, एक जिस्म से और एक रूह से। रूह का ताल्लुक आलम बलंद से है और जिस्म का ताल्लुक उस आलम से है जिसमें नफ्स इस वक्त क्याम पजी है। तो इस पर भी हमने तफसील से बात की थी कि अरवाह की अकसाम, ये भी मैंने आपके खिदमत में ऐस किया था कि कुरान करीम जिस चीज को रूह कहता है वो हकीकतन या रूह ईमान है या रूह कुद्स है या रूह अमली है। उससे अहादीस में जो तीन किस्म की अरवाह रूह शहवत रूह कुव्वत और रूह बदन का तस्करा मिलता है, ये हकीकतन सिर्फ हैवानात तक महदूद है या इंसान के अंदर भी जब पाई जाती है तो इंसानी जिंदगी के सिर्फ हैवानी पहलू तक महदूद। और इस किस्म की किसी हकीकत को कुरान में रूह के नाम से नहीं याद किया गया, बल्कि कुरान करीम ने जहां भी लफ्ज रूह इस्तेमाल किया है उस रूह से हमेशा मुराद एक बालातर हकीकत है कि जिसके जरिए से मोमिनीन की या औलिया खुदा की या अंबिया खुदा की ताईन होती है ताकि वो बुलंद मकामात तक अपने सफर को जारी रख सके। अगर ये ऊपर से उनके एड ना हो ताइद ना हो तो कोई भी इंसान इस मकाम से जहां पर वो मौजूद है ऊपर ना हो सके। यानी एक इंसान अपने मकाम से ऊपर किस वजह से उठता है, रूह की ताइद की वजह से, रूह की मदद की वजह से, रूह से कनेक्शन की वजह से। और हमने हदीस में एक बहुत खास बात जो हमारे लिए ये भी पढ़ी कि इंसान अपने आमाल अपने किरदार की वजह से रूह को जाया भी कर देता है। यानी कि रूह ऐसा नहीं है कि जो रूह ईमान है या रूह कुद्स है वो हमें दे दी गई हमेशा के लिए, बल्कि हमें एक मतारे अजीज की तरह इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। और अगर आप उस जुमले को याद करें जो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की हदीस में था कि जब इंसान खताओं को लम्स भी करता है छूता भी है तो रूह ईमान उससे जुदा हो जाती है और फिर वापस तौबा की ही बात ही आती है। और तौबा भी कौन सी तौबा कि जो मारिफत विलायत के हमरा हो, कि वो तौबा कि जो मारिफत विलायत के हमरा हो, यानी इंसान किस चीज को आइडेंटिफाई करे कि मेरा ताल्लुक किससे है, किसकी इत्तबा में किसकी इताअत में मैं अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूं, इस चीज को आइडेंटिफाई करे तौबा करे खुदा की जाने पलटे तब रूह ईमान उसको दोबारा नसीब होती। तो बहर अब हम उस चीज की तरफ पलटते हैं कि जब हमने इसको समझ लिया कि ये दो अलाहदा हकायक हैं तो अब इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे है, किस तरीके से ये दूसरे से रख सकते हैं नफ्स और रूह। इसमें मैं आपके सामने एक रिवायत पढ़ रहा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने दो मादीन यानी दानिशमंद लेकिन मादीन जिनमें से एक का नाम सबाब हिंदी था और एक का नाम इमरान साबी था, वो आपसे रूह के बारे में सवालात करने हैं। और इमरान साबी ने यह कहा कि क्या आंख जिसका एक पूरा सिस्टम है एक मैकेनिज्म है जिसमें ये अज्सा है और ये सब चीजें हैं, क्या इसके जरिए से आंख अशिया को देखती है या रूह है जो आंख के वसीले से अशिया का मुशाहिदा करती है। ठीक है, यानी आंख है जो देख रही है या रूह है इंसान है कि जो आंख के वसीले से अशिया को देख रही है। तो इमाम ने फरमाया कि आंख सिर्फ एक मादी चीज है कि जो स्याही और सफेदी पर मुश्तमिल है, वह नजर रूह और नजर रूह के लिए है। फिर दूसरे शख्स ने सवाल हिंदी में सवाल किया कि अगर ये रूह है जो देखती है तो जब इंसान नाबीना हो जाता है यानी इंसान की आंख का यह सिस्टम खराब हो जाता है तो फिर इंसान को नजर आना बंद क्यों हो जाता है। नहीं, अगर रूह है रूह तो वही नहीं है, रूह तो हाफिज नहीं है, ये आंख है जिसको आप कह रहे हैं कि नजर रूह के लिए, लेकिन जब ये आंख खराब होती है तो रूह دینے کے پھر نظر آنا کیوں بند ہو جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا گویا کہ سورج ہے کہ جسے تاریکی نے پردے میں ڈال دیا ہو، یہ جس پر تاریکیاں چھا گئی ہو. تو دونوں نے سوال کیا کہ پھر اس پر روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی کہ پردہ تو پڑ گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دیکھنے والی شے تو روح ہے، تو پردہ پڑنے کے باوجود روح دیکھنے سے آری کیوں ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ سورج کا وہ نور جو کمرے میں آ رہا ہوتا ہے پردے آویزہ کرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ یعنی کہ کمرہ ہے، جب آپ نے پردے ہٹائے ہوئے ہیں تو سورج کا نور آ رہا ہے، آپ کو یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ نے اسی کمرے میں اس پردے کو تان دیا، دبیس پردوں کو، باہر سورج موجود ہے لیکن کمرے میں چیزیں نظر آنا بند ہوئی یا دھندلاہٹ چھا گئی. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں بلکہ علمی طور سے اس مسئلے کو ہمارے لیے بیان کرنا. تو امام نے فرمایا کہ روح کو مسکنہ دماغ، یعنی یہ ہماری جسے کہتے ہیں بہت زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہم شیعہ ہوتے ہوئے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان جملوں سے محروم ہیں اور ان ساری حقائق کی طرف متوجہ ہمیں غیروں نے کرایا ہے. یعنی 1200-1300 سال سے یہ حدیث پتہ نہیں کرتی. امام فرما رہے ہیں اور روح مسکنہا فی الدماغ، یعنی آج جو عام نروس سسٹم کی اور برین کی اور مائنڈ کی اور ان سب چیزوں کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو مرکز ہے وہ ہارٹ نہیں ہے بلکہ برین ہے اور سب چیزیں، امام کب اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ روح کے جو چیزوں کا مشاہدہ کرتی، روح جو اصل میں انسان کا مرکز ادراک ہے، اس کا مسکن کہاں ہے، کہاں بیٹھے گی ہوتی، اس کا مسکن دماغ ہے، برین ہے. وشعارها منبث في الجسد، اس کا مسکن دماغ ہے اور اس کی شعائیں پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں. یعنی اگر آپ اسی کو ٹرانسلیٹ کر لیجیے تو پورے نروس سسٹم ایسا نہیں کہ آپ کا جو برین ہے اور نروس سسٹم سے نکلنے والی باریک باریک نروس پورے جسم کے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اور نروس کے دوران کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سگنل جو سینسز ہیں الیکٹریکل پلسز ہوتی ہیں. یعنی یہاں لفظ شعاع بھی بے معنی نہیں ہے، لفظ شعاع بھی بے معنی نہیں ہے کہ یعنی کہ جتنے فار ایگزامپل اگر میں اپنے ہاتھوں کو کسی چیز سے مس کرتا ہوں تو سگنل کہاں پہنچتا ہے، میرے دماغ پہ پہنچتا ہے. میں نے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا، اب یہاں پر جو نروس ہے میرے ہاتھ میں، نروس کے ذریعے سے سگنل پہنچتا ہے برین تک، اور دماغ پھر اس سگنل کو پروسیس کر کے یہ بتاتا ہے کہ تم نے ایک گرم چیز کو چھوا ہے. اور یہ سگنل پوری باڈی میں ٹریول کیسے کرتا ہے، الیکٹریکل پلسز کی صورت میں. تو یہ چیزیں بعد میں دوسروں نے تحقیق کر کے ہمیں بتائی. یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے جو ہم نے خود اپنے ساتھ کیا کہ یا تو ہم ائمہ کو لے کر خالی اس لڑائی جھگڑے میں پڑے گئے کہ پہلی خلافت کون سی ہونی چاہیے تھی اور دوسری کون سا ہونی چاہیے، یا محض عقیدتوں پر رہے. اور وہی جو آبا جوادی عملی کا جملہ ہے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو حرم امام علیہ السلام میں آئے اور آ کے یہ کہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے علوم کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکے، کہ میں آپ کے حرم میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنے دنیا کے جو ہیں مسائل حل کرا، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس قابل بنا دیں کہ جو آپ کے معارف ہیں میں ان کا تحمل کرنے کے لائق بنا. یعنی آپ یقین کریں کہ اس حدیث کو پڑھ کے میں بالکل اچنبھے میں رہ گیا کہ امام بالکل واضح طور سے فرما رہے ہیں کہ روح کا مسکن دماغ ہے اور اس کی شعائیں پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں. بمنزلت شمس دعوت و حق السما، ایسے ہی جیسے کہ سورج کہ جس کا گھر آسمان میں ہے. وشعاعها منبثث علی الارض، اور اس کی شعائیں پوری ارض کو نورانی بنائی ہوتی ہیں. تو انسان کا جسم جو ہے بمنزلہ ارض ہے، اور انسان کی روح کا تعلق کیا ہے؟ جیسے سوار آسمان ہے. فَإِذَا غَرَبَتِ الدَّارَ فَلَا شَمْس، اگر بیچ میں پردہ آ جائے تو پھر سورج نہیں ہوتا. وَإِذَا قُطِعَتِ الرَّأْسُ وَلَا رُوحُ، اور اسی طریقے سے اگر سر عطا ہو جائے تو روح نہیں ہوتی. تبھی بات آپ کے سمجھ میں آئی. یہاں سے اس چیز کی بھی تائید ہو رہی ہے جو بات ہم نے کہی تھی کہ نفس اور روح دو الگ چیز ہیں. روح یعنی وہ حقیقت بالا تر کہ جس سے نفس رابطہ پیدا کرتا ہے اپنی بلندی اور ترقی کے لیے. وہ کہاں پہ آ کے ٹھہر گئی، اس کا مسکن کہاں ہے؟ انسان کا دماغ، انسان کا ذہن، برین. اور اس چیز کو میں آج کی زبان میں بیان کر دوں کہ انسان کا برین کیا ہے، یہ انٹرفیس ہے نفس اور روح کے درمیان. انٹرفیس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ انٹرفیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا سرکٹ کہ جس کے ایک طرف ایک چیز ہوتی ہے، ایک طرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ انٹرفیسنگ سرکٹ ایک کو بی سے ملانے کا سبب بنتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر انٹرفیسنگ سرکٹ کیا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاور سپلائی، ایک طرف کمپیوٹر کا سرکٹ ہے، اور اس کے بیچ میں انٹرفیس ہے. جب تک پاور کارڈ اس سسٹم میں نہیں لگے گی اس وقت تک کمپیوٹر آن نہیں ہوگا، چلے گا. تو اسی طریقے سے انسان کا جو ذہن ہے، جو مسکن روح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انٹرفیس ہے نفس اور روح کے درمیان. کہ اگر سر منقطع ہو جائے یعنی دماغ ختم ہو جائے تو انسان کے جسم میں روح باقی نہیں رہتی. یہ
ہم رمق حیات کو روح کہتے ہیں
جی،
حیات کی رمق کو روح ہی
نہیں، ہم اسی حقیقت کو روح کہہ رہے ہیں. روح ہم اسی حقیقت کو کہہ رہے ہیں کہ جس سے نفس استفادہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک ہمیں ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس حدیث سے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نفس ہے اور روح ہے، اب فوراً ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نفس اصل وجود ہے، روح بھی اسی وجود میں ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ یعنی ایک جسم کے اندر یہ دونوں ایک ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ تو نفس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اس کا مرکز ہے قلب انسان، کہ اس کا مرکز قلب ہے.
یہ بتا
ظاہری اعتبار سے
جی،
یعنی جسم کی حیات کا مرکز یہ قلب ہے
جی،
اور نفس یعنی کہ جو ایک وجود ہے مجرد ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کا مرکز اس کا قلب. لیکن جس حقیقت سے وہ نفس اٹیچ ہے وہ حقیقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نفس میرے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے کہ میرا وجود جو ہے وہ میرے پورے جسم سے مربوط ہے، لیکن وہ روح جس سے میرا نفس استفادہ کر رہا ہے وہ دماغ میں اسٹیشن ہے، اور وہاں سے اس کی شعائیں پورے جسم میں پھیلتی ہیں. تو یعنی برین کی امپورٹنس کیا ہے؟ برین کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ نفس اور روح کا درمیانی ہے، انٹرفیس، بارڈر زون.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کی کلینیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کا کہ دماغ مردہ ہو جاتا ہے اور دل کام ہو جاتا ہے، تو اس پر روح چلی گئی ہوتی ہے،
روح رخصت ہو گئی
اور
نفس ابھی موجود ہے، نفس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. یعنی نفس نے اپنا تعلق جسم سے منقطع نہیں کیا ابھی تک، لیکن روح رخصت ہو گئی. اب دماغ کی اہمیت کو آواز سنیے کہ اس دماغ کی نشو نما جیسے آئمان بھی فرمایا کہ ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے، ذہن کو طاقتور کرنے کے لیے، اس قوت فکریہ کو، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو یہ نہیں کہتا مثال کے طور پر ہندو مت کی طرح سے یا عیسائیوں کی طرح سے کہ آپ اس جسم کو ترک کر دیں. یعنی اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس جسم کو ترک کر دیں. اسلام یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے سفر کی ابتدا اسی جسم سے ہوتی ہے، لیکن تم اس حقیقت کو پہچانو کہ جس سے یہ جسم مربوط ہے اور وابستہ ہے، اور اس جسم کے ہو کے نہ رہ جاؤ. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ آئمہ نے اس بات پر، بلکہ آئمہ جو خود پڑھانے گئے ہیں، خود قرآن کریم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی کہ اولم یتفکروا فی انفسہم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اور یہ روایت تو ہم نے بہت ہی دفعہ پڑھی کہ جس نے معرفت نفس حاصل کی اس نے معرفت رب حاصل کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس ڈسٹنکشن کو سمجھ لیا کہ جسم ہے، نفس ہے، روح ہے، تو کہیں پر ہمیں روایتوں میں یا قرآن میں یہ جملہ کیوں نہیں ملتا کہ معرفت روح حاصل کی کرو اور معرفت رب پیدا کرو؟ کہیں بھی یہ جملہ نہیں کہ جس میں آپ کہیں کہ جس نے معرفت روح حاصل کر لی اس نے معرفت رب حاصل کر لی، کہیں نہیں کر سکتے. یہ اسی طریقے سے کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے جسم کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، حالانکہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جسم بھی بہت کچھ رب کی نشانیوں کو آشکار کرتا ہے، لیکن کہیں بھی یہ جملہ نہیں. اس کی علماء نے دو باتیں اس کی وجوہات بیان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کا اصل وجود ہے، یعنی اصل وجود ہے انسان، اس کا نفس ہے، نہ جسم ہے نہ روح، دونوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دونوں سے کنیکٹڈ. تو اصل میں انسان کو حقیقی معرفت اسی وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ خود اپنے وجود میں غور کرے، اپنی اصل حقیقت میں غور کرے. دوسری بات، اور یہ ایک جملہ خود یہ بہت قدیم جملہ ہے، حکم ہے یونان میں سے کسی کا، کہ کیونکہ نفس روح اور جسم کے مابین ہے، یعنی نفس کے اندر جسم کے بھی اثرات ہیں اور نفس کے اندر روح کے بھی اثرات ہیں، اس لیے نفس کی معرفت حاصل کرنا انسان کو جسمانی حقائق سے بھی آشکار کرتی ہے اور روحانی حقائق سے بھی آشکار کرتی ہے. اگر اس کے برعکس یہ کہا جاتا کہ معرفت جسم حاصل کرو تو یہ ایک اعتبار سے گھٹیا مقام پر کھڑا کر دینے کے بعد مترادف تھا، اور اگر یہ کہا جاتا کہ معرفت روح حاصل کرو تو 99% لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ روح کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ روح کی حقیقت اکثریت انسانوں کے فہم و ادراک سے باہر
ہے. یہ
نہیں
ہے روح جب جسم سے انٹیگریٹڈ ہوتی ہے وابستہ ہوتی ہے تو اس کا نفس کہلاتا ہے، اور جب یہ تجرید اختیار کرتی ہے تو پھر
یہ ایک نظریہ ہے، لیکن اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی کہ خود قرآن کریم سے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، آیتوں سے، روایتوں سے، بلکہ میں نے دو روایتیں بھی پڑھی تھی کہ ایک روایت میں علی علیہ السلام نے نفس کے چار قسمیں بیان کی، نامیہ، نباتیہ، حسیہ، حیوانیہ، ناطقہ، قدسیہ اور ملکوتیہ، الہیہ، نفس کے چار درجات بیان کیے، اور ایک روایت میں آپ نے روح کی پانچ قسمیں بیان کی، اس روح قوت، روح شہوت، روح بدن، روح ایمان، روح قدس. تو اس سے بالکل یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی رہی کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، جنہیں نفس خود وجود ہے انسان، کیونکہ اسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی کے لیے اجر ہے، اسی کے لیے حساب ہے، اسی کو کتاب دیکھنا ہے سب، اور روح ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے نفس اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بدل ہوتا ہے، اس کی تاریخ کے ذریعے سے. مومنین کے لیے خدا نے فرمایا وَأَيَّدَ هُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انبیاء کے لیے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحٍ قُدُسٍ. تو جب آپ لفظ تائید لا رہے ہیں تو وہ ایک چیز نہیں ہو سکتی، نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہی ایک وہ ہے، لیکن اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اس چیز پر اشکال ہے. اور دوسرے اس کو اگر ہم دوسرے اعتبار سے بیان کریں کہ نفس اگر جسم کی طرف توجہ اس کی شدید ہو تو وہ محض جسم بن جاتا ہے، اور اگر اس کی توجہ روح کی طرف شدید ہو تو وہ روح جیسا بن جاتا ہے. تو یہ بات زیادہ درست لگتی ہے، یہ بات زیادہ
ایک تعبیر یہ بھی نا کہ جسم اگر روح کے ساتھ وابستہ ہو تو وہ جسم ہے، اور اگر روح سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر میت ہے. اسی طرح روح اگر جسم،
ہاں یعنی جسم میت ہو جاتا ہے لیکن نفس نہیں ختم ہوتا. یعنی جیسے فار ایگزامپل ابھی امام نے فرمایا کہ اگر سر منقطع ہو جائے تو پھر روح جسم میں نہیں ہوتا، روح کا مقام دماغ، اور اگر دماغ ظاہر سر میں، اور اگر سر کو جدا کر دیا جائے تو روح ختم ہو جائے. لیکن روح کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نفس بھی ختم ہو گیا, بلکہ روح جہاں سے آئی تھی, جیسے وہاں پر مارا ہے کہ سورج, اب سورج کی روشنی اپنی جگہ ہے لیکن یہاں نہیں پڑ گئی. تو نفس کیا ہوگا اس صورت میں کہ عالم مادیت سے عالم جسمانیات سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے گا اپنے تجربت کے مطابق. یعنی اس وقت تک نفس نے جتنا تجربت حاصل کر لیا ہوگا اس کے مطابق وہ ایک دوسرے عالم تجربت. یعنی مجرد ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بالکل اوریجنل ہو, یعنی مجرد جیسے کہ اس جسم کو کہ جس پر ایک بھی بال نہ ہو اس کو مجرد ہے. تو تجرد کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو اوریجنل ہو, یا ان اصطلاحات میں مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو مادے سے خالی ہے, اس میں مادی کا اثر نہ ہو, غیر مادی چیز کو مجرد کہتے ہیں.
نفس تو یہ ہے نا, نفس تو بہرحال مجرد ہے.
ہاں اپنے اصل نہیں, نفس جو ہے نا, آپ پھر اس چیز کو یاد کریں کہ نفس بیسیکلی ایک پوٹینشیل کا نام ہے. انسان کے پاس اختیار ہے اما شاکر ہو اما کفورا. اگر وہ اپنی فکری ہدایت سے بہرہ مند ہوتا ہے, اس رستے پر چلتا ہے, تو نفس کے اندر کس چیز کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ روح. یعنی نفس روح جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے,
جنت ہوتا ہے.
ہاں یعنی کہ غیر مادی ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر نفس نے کفورا والا رستے کو اختیار کیا تو نفس میں کس چیز کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی؟ جس میں سقیل سقیل و کثیر. تو نفس یعنی کہ اگر روح جدا بھی ہو جائے, جسم میت بھی ہو جائے, لیکن وہ نفس اپنے آپ کو جسم ہی محسوس کر رہا ہو. یعنی انسان کے جسم میت ہو گیا لیکن وہ نفس اٹھ نہیں پا رہا ہوگا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو محض جسم محسوس کر رہا ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو, رمضان میں میں نے جو کچھ تقاریر کی تھی اس میں میں نے یہ ایکسپیرینس بتائے تھے کہ بہت سارے افراد جو عام افراد ہیں وہ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اپنے جسم سے جدا نہیں ہو پا رہے. کیوں جدا نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ وہ شروع ہمیشہ اپنے کو جسم ہی سمجھتے ہیں. اور اس میں جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر باہر سے ان کی ہیلپ ہو جائے تو وہ اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں. یہ میں مثال بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں نئے, کہ ایک سری لنکا کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک ہپنوٹسٹ ڈاکٹر تھا کہ جو ایک میڈیم آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ذریعے سے ایک لڑکی تھی جس کے ذریعے سے وہ ارواح سے تعلق پیدا کرتا تھا. اس نے ایک شخص کی روح سے تعلق پیدا کیا کہ جو وہیں پر ہی تھوڑے دن پہلے مر گیا تھا. کس طریقے سے؟ وہ دیہاتی تھا, وہ درخت پہ چڑھا تھا کچھ کام کرنے, پھل توڑنے یا کوئی لکڑی کاٹنے, وہاں سے وہ نیچے گرا اور نیچے زمین پر گوشت اور چونٹیاں تھیں, وہ سب اس سے چمٹ گئی اور وہ مر گیا ان کے کاٹنے کی وجہ سے. اس شخص کی روح کو اس نے بلایا. اچھا روح کو کیسے بلایا؟ کہ وہ لڑکی ہے, اس کو اس نے ہپنٹائز کر کے ایک بستر پہ لٹا دیا. اب وہ اس کی روح کو, اس آدمی کی روح کو اس نے بلایا کہاں؟ اس لڑکی کے جسم میں, تاکہ اس سے بات کر سکے. اب جیسے ہی وہ روح اس لڑکی کے جسم میں داخل ہوئی, وہ لڑکی تڑپنا شروع ہو گئی, حالانکہ وہ بے ہوش ہے, ہپنٹائز ہے, اسے خود کچھ ہوش نہیں, لیکن اس کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی چیز اس کو کاٹ رہی ہے, موڑ رہی ہے. اور پھر اس نے اس سے بات کرنا شروع کی, کہنے لگا, وہ کہتا ہے مجھے شدید اذیت محسوس ہو رہی ہے, میرا جسم جو ہے وہ اس طریقے سے. تو اس نے کہا نہیں, اب تو میں وہ اذیت محسوس نہیں ہو رہی, اب تم اس سے باہر آ چکے ہو, اب تم اپنے جسم میں نہیں ہو, اب تم اس سے اوپر آ چکے ہو, تم دیکھنے کی کوشش کرو کہ اب تم کس عالم میں ہو, کس جگہ پر ہو. تو رفتہ 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 تھوڑے دیر عرصے کے بعد وہ کام نہ ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جو, کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر انسان ایسے ہیں کہ جو روحانیت سے یا روح سے رابطہ پیدا نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں, ہم جسمانیات کی حدود میں ہی قید رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسم ہی سمجھتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو جسم سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے نکلتا ہے, عام طور سے بیماری سے, تکلیف سے, پریشانی سے, تو انسان اپنے آپ کو یا اس کا نفس اپنے کو اس کیفیت سے آزاد نہیں کر پاتا. یعنی اب ختم ہو گیا, وہ جسم بھی ختم ہو گیا, دفن بھی ہو گیا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن اس نے نفس کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسی اذیت کا پسا ہوں جس اذیت میں میرا جسم تھا. تو اگر اس کی ہیلپ کی جائے, اچھا ہمارے پاس دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم جو اپنے مومنین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے ہم فاتحہ کرتے ہیں, ہم اس کے مجالس کرتے ہیں, ہم آئمہ طاہرین کے نام ان کے لیے یہاں سے ارسال کرتے ہیں. تو اگر ہم اس نظریے کو قبول بھی کریں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ انسان کے جو اس دنیا سے نکلا اور کسی پریشانی میں اپنے کو محسوس کر رہا ہے اور اس مصیبت سے جسمانیات کی قید سے اپنے کو آزاد نہیں کرا پا رہا ہے, اس ہماری ایڈ کی وجہ سے, اس ہماری مدد کی وجہ سے اس مصیبت سے آزاد ہو جا سکتا ہے. اور اب آپ یہ سوچئے کہ وہ لوگ کے جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں, انہوں نے خود اپنے اوپر کتنی بڑی مصیبت وارد کی ہے کہ جو فاتحہ کے, جو ایصال ثواب کے, جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں اور اسے فعل عبث سمجھتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ کس قدر بڑا مصیبت ہے کہ جس میں خود انہوں نے اپنے مردوں کو, اپنے مرحومین کو ڈالا.
آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی ہے, اس شخص کی روح ہے, کیا کوئی نفس آیا ہے روح ہے؟
نہیں, میں نے روح عام سینس میں بات کی. اگر میں پیورلی اپنے اصطلاح میں کہوں گا تو نفس, یعنی کہ اس کے نفس کو قبول, کیونکہ اصل موجود ہے انسان اس کا نفس.
ایک نفس کے لیے ایک ہی قسم نہیں,
مطلب
اگر عالم مادہ میں نفس کے لیے
اس میں کوئی اشکال نہیں, مطلب مجھے اس سے آگے نہ لگے, لیکن اس میں کوئی اشکال نہیں. ایک نفس کے لیے متعدد ارواح بھی ہو سکتی ہیں اور متعدد اجسام بھی ہو سکتی ہیں, اس میں نہ عقلن نہ شرم کوئی اشکال نہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو روزمرہ گفتگو ہے روح اور نفس کی بات کرتے تو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں.
جی بالکل,
مستعمل کچھ اور ہے, اس سے مراد کچھ اور ہو. اچھا, اسپرٹ اور سول جو کہتے ہیں انگریزی, اس کو کیا ہم منتقل کر سکتے ہیں؟
اسپرٹ روح اور سول یا نفس, یعنی ہماری اردو زبان کے اندر جو ہے تھوڑی سی قید زیادہ ہے الفاظ کی. جیسے کل جو میں بات کر رہا تھا تو اس میں ہمیں یہی حاضرین کے سامنے جب میں نے یہ چیز رکھی تھی کہ نفس کے لیے اجل اور توفا اور موت ہے, جو تین چیزیں پرانی کے لیے بنائی تھی, تو اس میں لوگوں کو سمجھنے میں اس بات بہت مشکل ہے. وہ سب کچھ موت ہی سمجھتے ہیں, یعنی ہر چیز کو موت سمجھتے ہیں, جبکہ قرآن نے نفس کے لیے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے, اجل کا, توفا کا اور موت کا. یہ تین علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف نفس کو آ رہا ہے. تو بہرحال یہ نقطہ واضح ہوا کہ معرفت نفس کی طرف توجہ کیوں دلائی گئی, اس لیے کہ نفس اصل وجود ہے انسان, اور انسان جب اپنی حقیقت پہ غور کرتا ہے تبھی صحیح معنوں میں معرفت تک پہنچ پاتا ہے. اور نفس روح اور جسم کے مابین ہے اور دونوں کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے. تو جب آپ نفس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو آپ جسم کی حقیقت کو بھی سمجھ جائیں گے اور ایک حد تک روح کی حقیقت کو بھی سمجھ جائیں گے. اس وجہ سے آپ کو کسی بھی آیت اور روایت میں یہ چیز نہیں ملتی کہ تم روح میں توقع کرو. ٹھیک ہے, روحانیت پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نفس روح کے اثرات کو جذب کرے اور اس جیسا بن جائے, یہ روحانیت. اب اس سے آگے چلیے تربیت نفس کے حوالے سے ایک دو نکات. پیغمبر اکرم کی مشہور روایت ہے کہ اطلب العلم ولو بالطین, بہت بہن کی جاتی ہے کہ علم کو طلب کرو چاہے تمہیں چین تک کا سفر کیوں نہ اختیار کرنا پڑے. امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور اس کے بعد مزید اضافہ کیا آپ نے کہ ہوا علم معرفت النفس, کہ وہ علم کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو طلب کرو چاہے چین کو نہ جانا پڑے, وہ علم ہے معرفت نفس کا. وفیہ معرفت الرب, وہ علم معرفت نفس ہے کہ جس میں معرفت رب ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان کو معرفت نفس کا علم حاصل کرنے کے لیے چاہے دور دراز علاقوں کا سفر اختیار کرنا پڑے، چاہے بہت زحمتیں اٹھانا پڑے، یا غیر مسلموں کے پاس جانا پڑے. یعنی چین میں یہ دو تین باتیں جمع ہو گئی. اگر عرب کے کانٹیکسٹ میں آپ چین کو دیکھتے ہیں، پہلی بات یہ وہاں پر بظاہر دین نہیں، ٹھیک ہے، غیر مسلم ماشاء اللہ. تو اگر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، اسے حاصل کرو چاہے منافق سے گناہ حاصل کرنا پڑے. منافق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جتنے بھی افراد ہیں ان میں سب سے پستری منافق کافر و مشرک سے بھی نیچے. تو آپ فرماتے ہیں منافق یعنی کہ بدترین انسان سے بھی اگر نقطۂ حکمت کو نہ حاصل کرنا پڑے پھر بھی حاصل کرو، کیونکہ اصل میں وہ تمہارا کھویا ہوا مایا جو غلطی سے اس کے پاس چلا گیا. ہماری بھی غلطی ہے اور اس میں کچھ اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک. تو نہیں، اس میں ایک چیز اور ہے، ایک حدیث اور ہے امام علیہ السلام کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خدا ان کے عمل کو پسند کرتا ہے لیکن خود اس انسان کو پسند نہیں کرتا، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ خدا جن کے عمل سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن خود اس انسان سے راضی ہوتا ہے. عجیب بات نہیں، عجیب بات نہیں. جس کو میں نے ایک بات پہلے کہی تھی نا کہ اصل چیز کیا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اس بات کی دعا کریں کہ خدا مجھے قبول کر لیں، اس بات کی دعا نہ کریں کہ خدا میرے عمل کو قبول کر لیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمل قبول ہو جائے اور میں غیر مقبول رہ جاؤں. تو اصل نجات، اصل فلاح اس کی ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. یعنی مومن سے گناہ معصیتیں سرزد ہو جاتی ہیں، مومن کا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، لیکن مومن مردود نہیں ہے، بلکہ خدا پھر ایسے اسباب فراہم کرتا ہے، ایسے اسباب کریٹ کرتا ہے کہ مومن اس سے باہر ہے. تو یہ ایک عجیب نقطہ ہے. اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین، ان کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہیں لیکن وہ خود پسندیدہ نہیں ہے، خود مقبول نہیں ہے. تو وہ رفتہ 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 اس نہج پر ان کی زندگی پہنچ جاتی ہے کہ وہ خدا کے دائرۂ عمل سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ جو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ فتقبلہا ربھا، کہ اس کے رب نے اس کو قبول کیا. مریم کے اعمال کی تو بات ہی نہیں ہے. فتقبلہا ربھا بقبول حسن،
تقبل منا من، اس میں تو اعمال آ گئے ہم سے.
اس کا ترجمہ پڑھیے کیا؟ مجھے قبول کر لیں، مجھ سے قبول کر لیں. اس میں عمل نہیں، عمل کا لفظ ہوتا تو پھر عمل کیا،
مجھ سے کیا قبول کر،
مجھ سے میرا نفس میرے وجود کو قبول کر لے، ورنہ لفظ عمل آتا. اگر یہاں پر عمل کی وہ جو بات کر بھی رہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، جو قرآن ایگزیکٹ ہے، یعنی قرآن میں ہر لفظ اس نگینے کی مانند ہے کہ جو انگشتری کے حساب سے جڑا ہوا ہے. میرے نبی صاحب کا یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ، انہوں نے کہا کہ شاید شعر ایسا ہونا چاہیے کہ گویا اس میں ایک ایک لفظ انگشتری میں جڑے ہوئے نگینے کی مانند ہو، کہ اگر اس کو وہاں سے نکال لو تو شعر بیٹھا نظر آنا شروع ہو جائے. تو اگر انسانوں کے پیدا کردہ کلام میں یہ صفت پیدا ہو سکتی تو پھر کلام خالق، یعنی اس نیت سے اگر اس طریقے سے آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے نا، تو آپ کو بہت عجیب عجیب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ایگزیکٹ ہے، یعنی جہاں پر قرآن نے لفظ عمل استعمال کیا ہے تو یہاں پر یہی مناسب ہے اور اسی کی ضرورت ہے، اور جہاں پر نہیں استعمال کیا تو اس جگہ پر اس کو رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ اصل متن کو سمجھیں جو وہاں کیا ہے. کہ مِنَّا مُجِسَے، یہ نہیں کہ میرے عمل کو، اور اسی چیز کو خدا نے انسانوں کے درمیان آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا کہا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. لیکن انبیاء کے بارے میں کیا کہا، اَدْخِلْنِي بِالصَّالِحِينَ وَبِالصَّالِحِينَ، ان کے لیے نہیں کہا کہ مجھے عمل صالح کرنے والوں میں شامل کر بلکہ صالحین میں شامل کر. اور اس چیز کو آج آگے ہم نے کہا کہ صالحین اور ہوتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے اور ہوتے ہیں، اس لیے کہ صالحیت ایک صفت ہے. تو صالحین وہ ہیں کہ جن کے نفس میں صفت صالحیت پائی جاتی ہے، اور وہ انسان جو عمل صالح کر رہا ہے ممکن ہے کہ وہ صالحیت کی صفت نہ رکھتا ہو، صرف عمل صالح ہو سکتا. تو یہ باریکی ہیں خود قرآن کی. جناب امیر المومنین علیہ السلام کی دو عجیب و غریب احادیث ہیں اسی تربیت نفس کے حوالے سے. من ارتدل طباعہ فقام مزاجہ، یہ یہودی سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہودی عالم سے. اور اس میں وہی چیز ہے جو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کے نفس کی تربیت کی ابتدا جسم سے ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ عیسائیت یا ہندو مت یہ کہتے ہیں کہ جسم بیکار ہے، فضول ہے، ایک اپینڈکس ہے کہ جس سے جان چھڑانی چاہیے، اسلام کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خدا کی آیت اور نشانی ہے، لیکن ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھو، جس کو کہا جاتا ہے عدل. کہ اگر انسان صفت عدالت سے بہرہ مند ہو تو جسم کو اس جگہ اتنا مقام دے گا کہ جتنا جسم مستحق، اور روح کو اتنا مقام دے گا جتنے کی روح مستحق. تو من ارتدل طباعہ، ابتدا کہاں سے ہوگی، کہ جس نے اپنی طبیعت کو معتدل کر لیا. طبیعت یعنی یہ فزیکل باڈی. سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنی ہے اپنی تربیت کے حوالے سے، کہ اپنے جسمانی امور کو حد اعتدال قائم کرنا، اس میں افراط و تفریط کو ختم کرنا. من اعتدل طباعہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا، فف مزاجہ، اس کا مزاج صاف ہو جائے. یعنی یہ جو ہمارے ذہن میں انتشار گنجلک پن کہ ہم کسی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے، کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امور معتدل نہیں ہیں، ہماری طبیعت معتدل نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، من ارتدل طباعہ ففا مزاجہ، تو اس کا مزاج صاف ہو جائے گا. اور یہی وہ جملہ ہے کہ جو آپ کے وصیت کا آخری جملہ ہے تقریباً، کہ اوفیکم بتقوی اللہ نظم امور، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی اور نظم امور کی، کہ اپنے امور کو منظم رکھو. من ارتدل طباعہ فف مزاجہ، من فی مزاجہ قوا افرا نفس فیہ، اور جس کا مزاج صاف ہو جائے گا تو پھر اس میں نفس کا اثر کمی ہونا شروع ہوگا. یعنی ابھی جو نفس اپنے آپ کو محض جسمانیت سے متصل سمجھ رہا تھا، ابھی جو نفس اپنے کو جسم سمجھ رہا تھا، اب اس چیز سے باہر آئے گا اور جو نفس کی اصلی فطری ہدایت ہے اس کا اثر کمی ہونا شروع ہوگا. وَمَن طَغَى أَفَا نَفْسَ فِيهِ سُمِيَ إِلَى مَا يَتَّقِي،